السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحج حج محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ واقعہ کا رکوع نمبر 3 ہے. سب سے پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد ترجمہ اور باقی چیزیں.
فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
چلیے اب ترجمہ دیکھتے ہیں آیات کا. فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. قسم کا جواب کیا ہے؟ کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت، جسے متحرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا. یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے. پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو؟ اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ تو جب مرنے والے کی جان خلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے. اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو، اس وقت اس مرتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی توازو کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا، یہ سب کچھ قطعی حق ہے۔ بس اے نبی، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ سبحان ربی العظیم۔ ایک بار پھر تلاوت سنتے ہیں ترجمے پہ غور کرتے ہوئے۔
فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح بسم ربك العظيم۔
تفسیر دیکھتے ہیں آیات کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، میں ستاروں کے محل و وقوع کی قسم کھاتا ہوں۔ وَإِنَّهُ لَقَسْمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو یقیناً یہ بہت بڑی قسم ہے۔ کس بات پہ قسم کھائی گئی؟ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، کہ یہ قرآن بلا شبہ بلند پایا کتاب ہے۔ کہاں تھی یہ پہلے؟ فی کتاب مکنون، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، جسے پاک لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ کہاں سے آئی ہے؟ تنزیل من رب العالمین، یہ پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سچائیوں پہ قسمیں کھائیں گئیں۔ سب سے پہلے فلا اقسمو، اس میں فا تو پس کے لیے آتا ہے۔ لا کے بارے میں دو قول ہیں، بعض کہتے ہیں کہ لا یہاں زائد ہے، تاکید کے لیے آتا ہے۔ دوسری رائے کہ نہیں، لا سے مراد یہاں وہی معنی ہے جو لا کا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نہیں۔ تو پھر نہیں کے معنوں میں کیسے ہوا کہ اس سے پہلے جو بات کہی جا رہی تھی اس کی نہیں ہے؟ کیسے؟ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ میں جب قرآن پاک نازل ہوتا تھا اور بعد میں بھی تو لوگ قرآن پاک کو شاعری، کہانت اور ایسی چیزوں سے تعبیر کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لیا یا کسی انسانوں کے ذریعے سے پہنچا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں، بات وہ نہیں جو تم کہتے ہو۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، پس نہیں قسم، یعنی مراد کیا ہوا کہ جو تم سمجھتے ہو بات وہ نہیں، بات کچھ اور ہے۔ اور مواقع کا لفظ جو ہے یہ موقع ان کی جمع ہے، موقع کہتے ہیں اترنے اور ڈوبنے کی جگہ۔ اگر کسی کو کسی عرب ملک میں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو بس سٹاپس جو ہوتے ہیں تو وہاں عربی میں یہی لفظ لکھا ہوتا ہے، یعنی مسافر وہاں اترتے ہیں اور چڑھتے ہیں، تو وقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مواقع۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں یہ بات، یہ موقع نہیں، تو موقع سے بھی یہی مطلب نکلتا ہے نا کہ یہ جو بات آپ کرنے والے ہیں یہ اس موقع پہ کرنے والی نہیں۔ تو اصل لفظ واو کے ساتھ ہے، مواقع النجوم۔ اب اس ایک لفظ کو ہم مختلف طرح سے سمجھ سکتے ہیں، اگر تو اس آیت کا سطحی معنی لیا جائے، یعنی بالکل جو اس کے لفظوں سے واضح ہے تو بالکل وہی معنی ہے۔ نجوم نجم کی جمع ہے اور نجم کہتے ہیں ستارے کو، ایک معنی ہوتا ہے ستارہ اور دوسرا معنی ہوتا ہے ٹکڑا۔ اب اس آیت کی ایک پہلی تفسیر کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ستاروں کے ڈوبنے کی قسم کھاتے ہیں، اور ستاروں کے ڈوبنے سے کیا مراد ہیں، وہ جگہیں کون سی ہیں، وہ منزلیں، وہ برج جو آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے لیے مقرر کر رکھے ہیں، وہ مراد ہے کہ دیکھو ستاروں کے جہاں ڈوبنے کی چیز جگہیں جو اتنی وسعتیں ہیں آسمانوں کی جہاں تک کسی انسان کی رسائی نہیں، میں وہاں کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ اب انداز پہ ذرا تھوڑی سی توجہ فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہلا دینے والا انداز ہے کہ لوگ اس قرآن کے خلاف بات کرتے ہیں، لوگ اس کتاب کو اس کا حق نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اس کتاب کو کیا سمجھا ہے، یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ نہیں، آؤ میں اس کی سچائی پہ تمہیں قسمیں کھا کے بتاؤں۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، میں تمہیں ستاروں کے ڈوبنے کے مواقع کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ قرآن کے بلند پایا ہونے کی قسم اور اجرام فلکی کا ذکر۔ کیوں؟ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح یہ کائنات کا نظام محکم اور مضبوط ہے، کوئی ستارہ اپنی جگہ چھوڑ نہیں سکتا، اسی طرح قرآن پاک کا ایک ایک لفظ اپنی جگہ پہ آیا ہے۔ یہ کلام اسی رب کا ہے جس نے یہ کائنات بنائی، جس نے یہ کہکشائیں پھیلا دیں، یہ گلیکسیز پیدا کر دیں، اسی نے اس قرآن پاک میں مختلف صورتیں بنا دیں، اس نے اس کہکشاں میں کہیں ستارے ڈال دیے تو کہیں سیارے ڈال دیے، کوئی چھوٹا ہے تو کوئی بڑا ہے، اسی طرح اس نے اس قرآن پاک میں مختلف صورتیں رکھ دیں، کچھ چھوٹی کچھ بڑی، کچھ ستارے سورج سے قریب ہیں کچھ اس سے دور ہیں، اسی طرح قرآن پاک کے اندر لوگوں کے مختلف معاملات پہ بات کی گئی، کہیں عقائد کی بات ہوئی، کہیں اخلاق کی بات ہوئی، کہیں عبادات کی بات ہوئی، یعنی یہ کلام سچا ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، اب یہ تو ایک عام معنی تھا، لیکن اس آیت کی کچھ اور تفسیریں بھی کی گئیں، اور وہ کیا ہیں کہ یہاں نجوم سے مراد ہیں قرآن پاک کی آیتیں، اصل میں جو آیتیں تھیں، اور مواقع سے مراد ہے انبیاء علیہ السلام کے قلب مبارک، انبیاء علیہ السلام کے قلوب، ان کے دل، کیونکہ ان پہ قرآن نازل ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ قرآن آپ کے قلب مبارک پہ نازل کیا گیا، تو گویا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات اور ان کو انبیاء علیہ السلام کے دلوں میں اترنے کی بات کر کے اس قرآن کی شان کو مزید واضح کر دیا کہ تم اس کو کیا سمجھتے ہو، لوگوں تمہاری نظر میں یہ کلام بڑا عام کا کلام ہے، ایک معمولی کلام ہے، تم اس کو دنیا کی کتابوں جتنی اہمیت بھی نہیں دیتے، دیکھو تو صحیح یہ قرآن کتنا خوبصورت کتاب ہے، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. یہ قسم چھوٹی نہیں. کیوں؟ کھانے والا دنیا کا سب سے سچی ہستی. کس نے کھائی؟ اللہ رب الکائنات نے کھائی. کہ جو خود کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اس سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس نے یہ قسم کھائی ہے, لہذا اس کو چھوٹا نہ سمجھو. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ, یہ ایک بلند پایا کتاب ہے, ایک بلند پایا قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کلام بڑی عزت کے ساتھ نازل کیا. کریم کرم سے ہے, اور کرم کہتے ہیں انگور کی بیل کو, بڑی لطیف اور بڑی نرم ہوتی ہے. اصل میں یہ جواب قسم ہے. پہلے قسم کھائی ستاروں کے گرنے کی جگہ کی, اور اب اس کے اوپر جواب میں کیا بتایا کہ دیکھو یہ قرآن بہت کرامت والا ہے, یہ کوئی مشکل کتاب نہیں, یہ تمہیں مشکلوں میں ڈالنے کے لیے نہیں آئی, بلکہ یہ کتاب تمہارے لیے زندگی کے معاملات کو آسان کرنے کے لیے آئی ہے. تم اس کو اہمیت دو, تم محسوس کرو یہ کتنی بڑی چیز ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کی ہے اس کو دیکھو تو صحیح کہ یہ آئی کیوں, یہ کوئی معمولی بات ہے. اگر واقعی تمہیں معلوم ہوتا تو یہ قسم بہت بڑی قسم تھی. تم اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ دو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی قسم کھا کے کیا کہتے ہیں کہ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون, ایک چھپی ہوئی کتاب میں. مکنون کا لفظ کنن سے ہے, کاف نون نون. کن کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو. یہ جو ہمارا کان ہوتا ہے نا, یہ بھی اسی سے ہے, کیونکہ اس کے اندر جو کیویٹیز ہوتی ہیں وہ بڑی ڈیپ روٹیڈ ہوتی ہیں, گہرائی ہوتی ہے. اور پہاڑوں کے اندر جو کانے آپ کہتے ہیں مائنس, وہ بھی اسی سے ہوتا ہے. یعنی یہ ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے. اس سے مراد ہے یہاں لوہے محفوظ, کیونکہ وہ آج ہمارے پاس نہیں, ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جب بنایا تو اس کے بعد اس کو لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا, اور یہ سب یکلخت ہوا تھا. اس کے بعد پھر وہاں سے اس دنیا میں آتے ہوئے 23 سال لگے. تو لہٰذا یہاں قرآن پاک کی بات کر کے کیا بتا دیا کہ یہ قرآن کیا ہے, ایک بڑی باکرامت چیز ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہے, بالکل اسی طرح جیسے کہ ہر اہم چیز چھپی ہوتی ہے. موتی جو ہیں وہ کھلے سمندروں میں نہیں ملتے, بلکہ ان کو سیپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہوتا ہے. اسی طرح اس قرآن کے پیغام کو اللہ تعالیٰ نے لوہے محفوظ میں جمع کر دیا, اور لا یمسہ الا المطہرون, نہیں مس کرتے نہیں چھوتے اس کو مگر مطہر. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مطہر سے کون مراد ہے. ذکر پیچھے والی آیت سے دیکھیے تو لوح محفوظ میں جو کتاب ہے اس کے چھونے کا ذکر ہے, تو اس سے ایک مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ فرشتے, فرشتوں کو مطہر کہا گیا. کیوں؟ کہ فرشتے گناہوں کی آلودگیوں میں نہیں ہیں. دوسری بات ہے کہ فرشتے جسمانی نجاستوں سے پاک ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ فرشتے گناہ کرنے کی حس ہی نہیں رکھتے. یعنی پاکی کے مختلف معنی رکھ لیجئے, وہ سارے کے سارے فرشتوں پہ آتے ہیں. برے جذبات سے, بری خواہشات سے پاک ہیں, انسانوں کے ساتھ جو گندگیاں لگی ہوئی ہیں ان سب سے پاک ہیں. تو پہلا معنی تو اس سے کیا ہوا کہ لوح محفوظ میں بھی اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا, بلکہ وہاں بھی اس کو چھونے کے لیے فرشتوں کو ہی اجازت ہے. یعنی صرف فرشتے ہی اس کو چھو سکتے ہیں, اور وہ بھی بڑے مطہر فرشتے, بلند فرشتے. مراد کیا ہے کہ شیطان وہاں نہیں پہنچتے. بعض دفعہ شیاطین جو ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں قرآن پاک کی آیات کو چوری کرنے کی, تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کر دیا کہ فرشتے تو اس کو نہیں پا سکتے. فرشتے تو اس کو پاتے ہیں لیکن شیاطین نہیں اس کو پا سکتے. جس کا ذکر اگلی آیتوں میں آتا ہے کہ تنزیل من رب العالمین, یہ نازل کردہ ہے رب العالمین کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو الزام لگتے تھے اس میں ایک الزام یہ بھی تھا کہ آپ کے پاس فرشتہ نہیں بلکہ شیطان آتا ہے اور آپ کے دل میں ایسی باتیں ڈال کے جاتا ہے. جب کئی راتوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نہ آئی تو ابو لہب کی بیوی اس نے آ کے آپ کو یہی طعنہ دیا تھا کہ کیا تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے, نعوذ باللہ. اور آپ دیکھیے کہ آج کے اس دور میں 1400 سال گزرنے کے بعد بھی لوگ اسی ذہنیت کو عام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اس وقت ایسی ایسی تصاویر جو ہیں وہ عام کی جاتی ہیں لوگوں کو نیٹ کے ذریعے سے کہ غار حرا کے دروازے پہ شیطان کی تصویر بنائی جاتی ہے, اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کلام آتا تھا تو یہ شیطان کی طرف سے آتا تھا. کیوں بھلا, ان کو یہ کیوں لگتا تھا شیطان کی طرف سے؟ اس لیے کہ وہ ان کے بتوں, ان کے بزرگوں کی برائیاں جو کرتا تھا. ان کے تو وہ معبود تھے نا, ہم اس کو شرک کہتے ہیں, ان کی تو وہ عبادت تھی. ان کو یہ چیزیں لگتا تھا کہ شاید یہ ہماری گستاخیاں ہو رہی ہیں. آج بھی جب آپ توحید کے نام پہ اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں, حالانکہ وہ توہین نہیں ہوتی, ان کو لگتی ہے کیونکہ ان کے دلوں میں ایک گہری یعنی عقیدتیں راسخ ہو چکی ہیں. تو لہٰذا وہ کہتے تھے کہ یہ شیطان لاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, تنزیل من رب العالمین, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ رب العالمین ہے. یہاں غور کیجئے, یہاں یہ نہیں کہا کہ تنزیل من اللہ, یہاں یہ نہیں کہا کہ تنزیل من القہار. لفظ کیا ہے؟ رب العالمین. کیسے؟ رب کون ہوتا ہے؟ ذرے سے کمال تک پہنچانے والا. رب کون ہوتا ہے؟ پالنے پوسنے والا, رزق دینے والا, ضروریات کو پوری کرنے والا. تو یہاں سے کیا پتا چلا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جسمانی رزق کا انتظام کیا, اس نے انسان کے کھانے پینے کی ضروریات کا خیال کیا, اسی طرح اس نے انسان کی روحانیت کو سرشار کرنے کے لیے یہ کلام بھیجا. یہ قرآن انسان کے روح کی غذا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں کچھ لوگوں نے کچھ خراب چیزوں کو روح کی غذا کہنا شروع کر دیا. رب العالمین یعنی یہ ایک طعام ہے. ایک انسان کے اندر کھانا کھا کے اتنی آسودگی نہیں ہوتی جتنی کلام مجید کو سن کے اور سمجھ کے اور پڑھ اور پڑھا کے ہوتی ہے. تو لہٰذا تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ یہ کلام کسی شیطان کی طرف سے اترا. آپ کہیں گے کہ کہاں وہ کہتے تھے, اور واقعی کیا یہ بات سچ ہے کہ کلام مجید کو وہ کوئی کہہ سکے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں کہیں اور سے نازل ہوا؟ تو بالکل, سورۃ شورا کی آیت نمبر 210 میں آتا ہے. وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ شیطان نے نازل کیا اور اس سے آیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ. اس کو لے کر شیاطین نہیں اترے, نہ یہ کلام ان کو سچتا ہے, نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں, وہ تو اس کے سننے تک سے دور کر دیے گئے. یعنی یہ ان کا جو جواب دیا گیا کہ دیکھو تم کیسے کہتے ہو کہ یہ شیطان کے نہیں, تنزیل من رب العالمین, یہ تو اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. اسی طرح سورہ شورا کی آیت نمبر 192 اور 94 تک میں آتا ہے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ, کہ بے شک یہ تو نازل کردہ ہے رب العالمین کا, اور اس کو اتارا ہے روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے, کہاں؟ علی قلبی کا, آپ کے دل پہ. لتکون من المنذرین, کیوں اتارا؟ تاکہ آپ لوگوں کو آگاہ کر لیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اترا, اور لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے, ان کو زندگی میں اچھا معاملہ دینے کے لیے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کا ظلم دیکھیے کہ اسی کتاب سے بے اتنائی برتتے ہیں, اس کو اہمیت نہیں دیتے. اف بحاظ الحدیث انتم مدہنون, کیا پھر تم اس کتاب کے معاملے میں بے اتنائی برتتے ہو؟ کیا تم اس کتاب کو اہمیت نہیں دیتے؟ کیا تم اس کو اپنی زندگی میں اہم نہیں سمجھتے؟ ایسا نہیں لگتا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بندے کا ویک پوائنٹ پکڑ لیا. تم اس کتاب کو بہت لائٹ لیتے ہو, محسوس نہیں کرتے یہ کتنی بڑی بات ہے. مدہنون کا جو لفظ ہے یہ دال ہا نون سے دہن, دہن کہتے ہیں چکنائی کو, چربی کو, فیٹ. اگر عربی پروڈکٹ کچھ دیکھیں تو اس میں فیٹ کی جگہ دہن لکھا ہوتا ہے, تیل کو کہتے ہیں. ادہنا کہتے ہیں کسی چیز کو تیل لگا کر نرم کرنا. کوئی چیز سخت ہوتی ہے نا تو اب تیل لگاتے ہیں تاکہ لچک پیدا ہو جائے, ڈھیلی ہو جائے. تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ دین کے معاملے میں ڈھیلا ہوتا ہے تو اس سے منافقت پیدا ہوتی ہے. چھوڑو, اتنا مشکل نہ لو دین کو, ذرا اس کو تیل لگاؤ تاکہ ہضم ہو جائے. بعض لوگوں کو دین بڑا مشکل لگتا ہے, پھر وہ دینی احکامات کو اپنی مرضی سے نرم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی سے پھر وہ اس کو قابل توجہ ہی نہیں سمجھتے, اہمیت ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بات تو وہاں مشرکین مکہ کی تھی, لیکن آج کے دور میں اگر دیکھیں تو آج اس کتاب کے ساتھ کتنا ہی دھان ہے. آج ہم نے اس شریعت کو موم کی ناک سمجھا, جس کا دل چاہتا ہے جدھر چاہتا ہے وہ وہاں موڑ کے لے جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا. اگر غور کر کے دیکھا جائے تو یہ ایک شکوہ بھی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے کہ تم اس کتاب کو کیا سمجھتے ہو, تم نے اس کو بڑا معمولی سمجھا. میں نے تو یہ کتاب چھپا کے رکھی تھی, جیسے انڈا چھپا ہوتا ہے اپنے چھلکے کے اندر, میں نے اس کو کیس میں بند کر کے دیا, میں نے اس کو سارے شیطانوں سے بچا کے دیا اور تم نے اس میں اپنی مرضی کی چیزیں شامل کر دی, تم نے اس کو ایسا کر دیا. میں نے تو اس کو متحرین تک کی اس کی بات رکھی تھی, لیکن تم نے اس کتاب کے ساتھ کیا کیا, اپنی فرسودہ باتیں اس میں شامل کرنے کی کوشش کی ترجموں اور تشریحوں کی صورت میں. تم نے اسی کتاب سے گندے عقیدے ثابت کر لیے, تم اسی کتاب کا نام لے کے گناہ کرتے ہو. آج کے دور میں دیکھیے تو مسلمان ابھی تک اس شبے میں ہے کہ واقعی کچھ چیزیں حرام ہیں بھی کہ نہیں. ابھی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مان جاؤں, ابھی وہ بات کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ اب واقعی سیریسلی انٹرسٹ حرام ہے. یعنی کل کسی نے, میرے ہسبینڈ مجھے بتا رہے تھے کہ کتنی دیر بات کی کہ کیا واقعی آپ آر یو شیور کہ یہ صحیح بات ہے, پھر دلائل, پھر یہ نہیں کہ کوئی برے نمازی مسجد کے پانچ وقت کے, لیکن اب دیکھیں کہ علم نہیں ہے نا, علم کی کمی انسان کو گناہوں پہ ڈال دیتا ہے, مداہنت پہ مجبور کر دیتی ہے, پھسل جاتے ہیں نا ہم لوگ سامنے چیزیں پہ, چھوڑو چھوڑو, یہ جو کہتے ہیں نا ہم چھوڑو چھوڑو, یہ ہے مداہنت, اچھا بس چھوڑو. ایک دم خوف آتا ہے کیونکہ جو چکنی چیز ہوتی ہے نا وہ ہاتھ میں ٹکتی نہیں ہے, پھسلتی ہے. جو چیز آپ مضبوط پکڑ لیتے ہیں وہ جم جاتی ہے نا آپ کے دل میں, ہاتھ میں بھی آ جاتی ہے. لیکن قرآن کو آپ کیسے آج کے دور میں لوگ پکڑتے ہیں, اس لفظ پہ غور کریں, پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھسل جاتا ہے, پھسلتا ہے, چپکتا نہیں بلکہ پھسلتا ہے الگ سے الگ. کیوں کہ دل میں خواہشات نہیں, اندر کمزوریاں ہیں نا, تو وہ اس کو یعنی چکنا چپڑا کرتا ہے, بٹرنگ کرنا جس کو اپنے لفظوں میں آپ کہہ لیں. یعنی آج چکنی چپڑی باتیں کرتے ہو, اس کلام کی باتوں کو سن کے منافقت پیش کرتے ہو, تم سنجیدگی نہیں لیتے, تمہیں اس سے محسوس نہیں ہوتا. اب دیکھیے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے او جھٹلانے والوں, یعنی مدہنون کے متعلق بات کیا تھی کہ دیکھو تم اس کتاب کو جھٹلاتے ہو, اللہ نے تو اس کو پکڑنے کی بات کی تھی اور تم نے اس کو چھوڑنا شروع کر دیا. تم اس قرآن کو اس طرح کھل کے بیان نہیں کرتے لوگوں کے سامنے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, لوگ تمہارے پاس آنا چھوڑ دیں گے, تم اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے ایسے کام کرتے ہو, تم ایسے ایسے مسئلوں کو چھپا لیتے ہو. غور کرو, افبہذا الحدیث انتم مدہنون, کیا تم اس کتاب کے ساتھ ایسا کرو گے, اس کے ساتھ کمپرومائزنگ ہو جاؤ گے, کیا تم اس کو چھوڑ دو گے. اللہ تعالیٰ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ وجاہدھم بہ جہادا کبیرا, سورہ فرقان کی ایک آیت آتی ہے کہ اللہ کے نبی آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں سے جہاد کیجئے, سورہ فرقان کی آیت نمبر 52 ہے. فلا تطیع الکافرین, کافروں کی بات مت مانیے. یہاں کافروں سے مراد صرف وہ کافر نہیں جو نام کے کافر ہیں, عمل کے کافر بھی مراد ہو سکتے ہیں. وجاہدھم بہ, اور اس کے ذریعے جہاد کیجئے, ہی سے یا مراد قرآن ہے, جہادن کبیرہ، یہ بہت بڑا جہاد ہوگا. اور میں دیکھتی ہوں کہ آج کے دور میں دشمنوں سے تو سرحدیں بچانے کی ضرورت ہے، لیکن اپنے ہی مسلمانوں کو اسلام کے احکامات سامنے لانے اور پیش کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتنا پیارا کلام، اتنی اچھی بات، اور تم نے اس میں سے اپنے لیے کیا پسند کیا؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور اس میں تم نے اپنا حصہ یہ رکھا کہ تم اسے چھٹلاتے پھرتے ہو. یعنی دیکھو تمہارا یہی نصیب ہے، تم اتنے بدبخت ہو، تم نے اس کتاب میں سے اپنا رزق یہ رکھا کہ بس اس کو چھٹلاتے پھرو. یہاں رزق لفظ جو ہے نا، اس کے بھی کئی معنی ہیں. مثلا ایک تو مطلب یہ کہ جس طرح روز کھانا تمہارا معمول ہے، اسی طرح قرآن کو چھٹلانا بھی تمہارا معمول بن چکا. یہ پہلا معنی ہے اس کا. جس طرح روز کھاتے ہو کھانا، اس طرح قرآن کی تکذیب اور اس کو چھٹلانا تمہاری عادت ہو گئی. دوسرا اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کی کوئی اور ہی توجیہ تلاش کر کے اللہ کی اس نعمت کو چھٹلانا تمہارا معمول بن چکا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے رزق کا شکر یوں ادا کرتے ہو کہ اللہ کو چھٹلاتے ہو اور کہتے ہو کہ بارش ہم پر فلاں نچتر اور فلاں ستارے کے سبب سے برسا ہے. ترمذی کی یہ روایت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بارش دیتا ہے اور لوگ کہتے تھے کہ یہ فلاں ستاروں کے اثر سے بارش ہوتی ہے. اس دور کا ایک عقیدہ تھا، بارش ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ خوش ہو کے یہ بارش برسائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہو کہ اس کی نعمتوں کو دوسری طرف لگا دیتے ہو. قرآن بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روحانی بارش ہی تو ہے. اتنی بڑی نعمت ہے اور تم نے اس کے بارے میں یہ رویہ رکھا کہ چھٹلاتے ہی پھرو. اتنے بدبخت ہو، اتنے بدقسمت ہو. کچھ لوگ وہ ہیں جو اس قرآن کے پیغام کو عام کرنے میں اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں. کچھ لوگ موت کو قبول کر لیتے ہیں لیکن اس قرآن کے حکم کو چھوڑتے نہیں آگے بیان کرنا. اور تمہاری قسمت یہی ہے کہ جس محفل میں بیٹھو اس کے مذاق اڑاؤ، اس کی آیتوں پہ ٹھٹھے کرو. تم اتنے بدقسمت ہو، تم اتنا برا ٹیسٹ ہے تمہارا. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو ڈانٹتی ہے. یعنی کوئی کام غلط کرتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم بس، تمہارا یہی کہلے پر ہے، تم اتنے ہی، تمہاری یہی ٹیسٹ ہے. اب دیکھیے کہ جب انسان اس کتاب سے مداہنت اختیار کرتا ہے نا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اس اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے محفلیں سجاتا ہے. آپ تکلیف دہ حالت دیکھیں مسلمانوں کی کہ آج اس کتاب کی باتوں کو ریجیکٹ کرنے کے لیے پوری پوری محفلیں برپا ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ برا کام کرتے ہیں تو احساس ہے کہ ہم غلط کرتے ہیں، بلکہ وہ اس بات کو اور زیادہ خوبصورت کر کے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو ہم ایسا کرتے اور ویسا کرتے اور یہ کرتے اور وہ کرتے اور یہ مولویوں نے خراب کیا. یعنی میں کسی کے ساتھ بات کر رہی تھی تو میرے پاس کوئی بیٹھی ہوئی تھی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو دین پہ لایا، اور بہت دور سے وہ پلٹنے والے لوگوں میں خود بھی بیٹھتی ہیں. تو وہ یہی کہتی ہیں کہ یعنی کہ میں آپ لوگوں کو اوف کرتی ہوں کہ میں نے ساری زندگی میں وہ باتیں نہیں سنی ہوئی تھیں جو میں اب اس قرآن کے ذریعے سے اور سن رہی ہوں. تو کہنے لگی کہ میں اپنے چھوٹے، میرے گرینڈ جیسے سن اور گرینڈ ڈاٹر ہے، تو میں اب ان کو خود سیکھنے کے بعد باتیں بتاتی ہوں. تو وہ بہت خوش ہو کے کہتے ہیں کہ دادا یا نانا، پتہ نہیں کس طرح وہ کہہ رہی تھی، کہ یو آر سو اسپرچل، وی ڈونٹ تھنک کہ دا ریلیجیس پیپل آر جسٹ لائک دس، وی فیل دیٹ ملا ٹائپ. اور وہ جس طرح ایکشن سے بتا رہی تھی کہ ہمارے لوگوں نے دین کو اتنا خراب کر دیا، ملا مولوی اپنے، پھر ان کا بتانے لگیں کہ سن ان لا جو داماد ہیں، کہتی وہ تو کہتا ہے ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن، نتھنگ از، کچھ نہیں ہوتا، سب ایسا ہے، نماز نہیں پڑھتا. تو اب میں ان کو آہستہ آہستہ بتا، یعنی وہ بہت پیچھے گئے ہوئے لوگوں میں سے میں ان کو دیکھتی ہوں. اب ذرا میرے پاس آتے ہوئے ان کو کئی سال ہو گئے ہیں، تو میں بہت تبدیلی دیکھتی ہوں. ظاہر اتنی نہ بھی ہوگی لیکن اندر ان کا تبدیل بہت ہوا. تو وہ باتیں کر رہی تھیں تو میں ان کا منہ دیکھ رہی تھی، تو میرا دل اتنا درد سے بھر رہا تھا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بس یہی نصیب ہے، نہیں پڑھتے نماز نہ پڑھو، مذاق کی کیا ضرورت ہے، نہیں کرنا حجاب، یہ کیوں کہتے ہو کہ پڑھتا دل کا، اب دیکھیں یہ لفظ اتنا انسان کو ہلا دینے والا ہے, آپ صرف اپنے لیے لکھ کے تو دیکھیں کہ وَتَجَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, تمہارا رزق یہی ہے, تمہارے نصیب میں یہی رہ گیا کہ تم اس کا مذاق ہی اڑاتے پھرو, چھٹلاتے پھرو. کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچو تو صحیح, میں کس کے خلاف بات کر رہی ہوں, میں کس کی کتاب کا مذاق اڑا رہی ہوں, میں کس دین کو بیکورڈ دین کہہ رہی ہوں. جتنا انسان سوچے اتنا ہی اس کو محسوس ہوگا کہ یہ کتاب اللہ نے ہم تک بھیجی تھی کہ اس کے ذریعے سے زندگی میں سنجیدگی آئے, تمہاری زندگی خوبصورت ہو جائے, اور تم نے اس کتاب کو چھوڑا ہی نہیں. اللہ اس قرآن کو قرآن کریم کہہ رہا ہے اور تم اس کو توجہ ہی نہیں دیتے, تم اس پہ عمل ہی نہیں کرتے, تم اس کو لیتے ہوئے شرماتے, تم اس کو لوگوں کو بتاتے ہوئے شرماتے, تم اس پہ عمل کرتے ہوئے شرماتے, تمہیں اپنی زندگی مشکل لگتی ہے اس کے ساتھ. تم کہتے ہو جب سے دین پہ کام کرنا شروع کیا, دین پہ عمل کیا, زندگی مشکل ہو گئی. شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے کہ گھر سے جھگڑا ہی ختم نہیں ہوتا جب سے گھر میں دین آیا, کہ اللہ کا دین جھگڑے کرواتا ہے. کیا یہ کتاب لوگوں کی نظروں میں آپ کو رسوا کرنے کے لیے آئی؟ ہرگز نہیں, یہ کتاب تو عزت دینے کے لیے آئی تھی. آج ہم اس کو اس کی ڈیو عزت نہیں دیتے. وہ رب جس نے یہ سب کچھ دیا, اس کی کتاب اس کی بات کو آگے کرتے ہوئے ڈرتے ہو تو پھر یاد رکھو کہ ایک وقت آنے والا ہے. فلولا اذا بلغت الخلقوم, پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب جان ہنسلی کو پہنچ جاتی ہے, نزا کا وقت, ڈیتھ بیڈ پہ ہوتے ہو. وانتم حین اذن تنظرون, اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو, ٹکر ٹکر دیکھتے ہو. دنیا میں جو موجود ہے زندہ, وہ مرنے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مرنے والا ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, اور ہم اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں تمہاری نسبت, یعنی مرنے والے کے قریب ہم ہوتے ہیں تم سے زیادہ. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, لیکن تم دیکھ نہیں سکتے. فرشتے جو اس وقت آتے ہیں پاس, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں سکرات الموت, انسان کی بے بسی, فرشتوں کو دیکھ رہا ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تمہارے ڈاکٹرز پاس ہوتے ہیں, تم سمجھتے ہو ہاسپٹل میں ہے, ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں, فرمایا نہیں, اس وقت تو تمہاری ساری کوششیں بیکار. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق وتفت الساق بالساق, ہرگز نہیں جب روح ہنسلی کو پہنچ جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک والا, یعنی کوئی دم دارو کرے اور اس جان کو نکلنے سے بچا لے. وظن انہ الفراق, اور ہر ایک نے یہ سوچ لیا کہ اب جدائی کا وقت آ گیا, وقت قریب ہے. وتفت الساق بالساق, اور پنڈلی پنڈلی سے جڑ جاتی ہے, یعنی موت کے وقت میں سب سے پہلے روح ٹانگوں سے نکلتی ہے. تم نہیں سوچتے کہ ہم اس کو کتنی قریب سے دیکھ رہے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, تم سے دور ہو رہا ہے, جدائی کا وقت آ گیا, لیکن ہمارے فرشتے قریب ہیں. سورۃ انعام کی آیت 61 میں بھی آتا ہے, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, وہ اپنے بندوں پہ غالب ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَهُ, اور وہ ان پہ نگران بھیجتا ہے, یعنی فرشتے. حَتَّى اِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ, یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے. تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا, تو فوت کرتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ, اور وہ کوئی زیادتی نہیں کرتے, کمی بیشی نہیں کرتے. یعنی انسان کو موت یاد دلائی گئی, کتاب کو جھٹلانے والوں اپنی موت یاد کرو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کے جھٹلانے والوں کو سراسر جھنجھوڑتے ہوئے موت کی مجلس میں حاضر کر دیا, تصور میں پیش کر دیا کہ دیکھو کوئی مر رہا ہے. کیونکہ موت کی جو مجلس ہوتی ہے نا, وہ ساری مجلسوں سے مختلف ہوتی ہے. بیچ میں ڈیڈ باڈی پڑی ہو اور لوگ چاروں طرف بیٹھے ہوں, اپنا کوئی نہ بھی ہو لیکن وہ منظر جو ہے نا وہ انسان کو ڈس جاتا ہے, جیسے موت سونگ جاتی ہے نا, قریب بیٹھے وہ کو موت سونگ جاتی ہے, اس وقت کچھ اچھا نہیں لگتا انسان کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذرا آج تصور میں تو کر کے دیکھو کہ اس موت میں کیا ہوگا, تم میں بھول گئے ہو کہ اس وقت اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا کچھ کرنے والا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, تم ان کو دیکھتے نہیں. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ, پھر کیوں نہیں تم اس جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے, یعنی پھر کیوں نہیں مدینین. مدینین کا مطلب کیا ہے, دین سے ہے یہ, قانون جزا سزا, اچھے اور برے کی بات. یہاں اس سے کیا مراد ہے, کیوں نہیں تم پھر اس کو لوٹا لیتے, یعنی ترجعونہ ان کنتم صادقین, پھر تم کسی کے زیر فرما نہیں, پھر اس قول میں سچے ہو تو اس روح کو لوٹا دو. اللہ تعالیٰ انسان کو بتاتا ہے کہ دیکھو جب موت آتی ہے نا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا, وہ اچھا تھا یا برا تھا, اس کی دنیا میں ضرورت تھی کہ نہیں تھی, بس اب اس کی واپسی کا وقت آ گیا, اب تم اس کی تیاری کرو دفنانے کی. ترجعونہا, اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس ڈال دو. ہا کیا ہے اس کی روح, ان کنتم صادقین, کس بات میں سچے ہو کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. آج سائنس نے بڑی ترقی کر لی, جاؤ دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو بلا لو اور اسے بولو کہ یہ روح جو نکل رہی ہے اس کو واپس ڈال دو, اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز, ہر بیماری کا علاج کچھ نہ کچھ کوششیں, لیکن آج تک موت کا علاج نہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ زمین کے فلاں ٹکڑے پہ لے جاؤ وہاں موت نہیں آتی, فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ وہ روح نکلنے کے بعد ڈال دیتا ہے. ہاں زندگی میں سانس ہے, ڈاکٹر کوشش کر سکتے ہیں دبا کے, آکسیجن لگا کے, کچھ کر کے کہ مرنے سے بچ جاؤ, ایک دفعہ روح نکل جائے, کبھی پلٹی, یہ ون وے ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنے بے بس ہو, اپنی اوقات تو پہچانو, اور تم اس قرآن کے ساتھ مدہنون ہو. یہ ساری آیتیں ایک ٹیکسٹ میں شروع سے لے کے ابھی تک, تم ہو کیا, تمہاری روح نکل جائے تم پلٹا نہیں سکتے, موت کے بستر پہ تم کسی کی مدد نہیں کر سکتے, تو کیا تم اس کتاب کی مخالفت کرتے ہو؟ ایسا نہیں لگتا کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں سنجوڑنا چاہتا ہے؟ کیا واقعی ہم اس کتاب کو اتنے غور سے دیکھتے, کیا اس کی اتنی اہمیت ہے ہماری زندگی میں؟ ہم تو اس کے ظاہری بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں, پڑھنی چاہیے کہ نہیں, کیا اس کو چھو سکتے ہیں کہ نہیں چھو سکتے, ہم نے کبھی وہ بات لی نہیں. اسی لیے میں بھی آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ متحرون پہ ایک اور بات جو کی جاتی ہے, لیکن اس وقت اس کی روحانیت کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو وہ موت یاد کرواتا ہے, بے بسی ثابت کراتا ہے. ہر وقت, ہر انسان کی زندگی میں ایک وقت آئے گا کہ اس کو موت آئے گی, کوئی نہیں بچا سکتا اس کو. ہاں فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ, پس وہ جو کہ مقربین میں سے تھا. سورت کے شروع میں جن تین گروہوں کا ذکر تھا, السابقون السابقون, اب یہاں ان کو مقربین میں سے کہہ دیا. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّاتُ نَعِيمٍ, وہ راحت میں ہوگا, وہ عمدہ رزق اور نعمتوں والی جنت میں ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیں گے. آؤ, تم تھے جس کے لیے ہم انتظار کر رہے ہیں, اور مقربون کون تھے پیچھے ہم سن چکے, سابقون, آگے بڑھنے والے, نیکیوں میں دوڑ لگانے والے, بھاگنے والے, اپنے وقت کو کم اور کاموں کو زیادہ سمجھنے والے, وہ دنیا کی رونقوں اور یہاں کی محفلوں میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنے والے, وہ اپنے مال کو گلچھڑوں میں اڑانے والے نہیں, وہ اپنی اولاد کو صرف دنیا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں سمجھتے, وہ اس لیے نہیں انتظار کر رہے ہوتے کہ سارے ذرا نیکی کرنے لگیں تو ہم بھی کریں گے, وہ آگے بڑھ جاتے ہیں, وہ پائنیئرز ہوتے ہیں, وہ لیڈ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو, وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے خاندان میں تو اس چیز کا رواج ہی نہیں, میری تو فیملی میں اس کا کوئی ٹرینڈ نہیں, وہ خود ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کو فروحن, موت اس مومن کے لیے رحمت بن جاتی ہے, ریحان خیر خوشبودار چیز کو کہتے ہیں, نیاز بو کا پودا شاید کبھی پھول آپ نے سونگا, کہیں کونے میں رکھ دیں آپ چھپا نہیں سکتے اس کو, اس کو بھی ریحان کہتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ موت کے وقت فرشتے پھول پیش کریں گے. تم تو دنیا میں پھولوں کے بڑے بڑے بکے پیش کرتے ہو, پھولوں کے بڑے بڑے دستے لاتے ہو, مہمان آتا ہے. تم تو ہو سکتا ہے کہ رخصتی کے وقت میں دلہن کو پھولوں کے ہار پہناؤ, پھولوں پہ اس کو چلاؤ, لیکن اللہ تعالیٰ نے مرنے والے کو پھول پیش کیے. اتنے پیار سے اس کی جان نکلتی ہے جیسے کسی کو پھول سنگھاتے ہوئے اس کی جسم سے جان نکل جائے, اتنا پیارا اس کا استقبال. وجنت نعیم, نعمتوں والی جنتیں, ہر نعمت, روزی, پھل, کھانا, بدن کی بھی نعمتیں, قلبی نعمتیں, روحانیت, سب کچھ مل گیا اللہ تعالیٰ دیتا ہے ان کو. کن کو؟ جو مقربین ہیں. بہترین استقبال. دنیا میں کوئی آپ نے پارٹی ایسی اٹینڈ کی ہو, کوئی شادی, کوئی ریسپشن, سوچ لیں اس سے بھی بڑھ کے. ایسے بندے کو کیا موت کے وقت تکلیف ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی. ایسے لوگوں کو تو موت ایک رحمت بن جاتی ہے.